الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون باب العزة الواجب والإكرام للمسلم رب العالمين نے مومنین کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا روزے رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم متقی بن جاؤ گے. متقی کا معنی پرہیز کرنے والا، پرہیزگار. اسلام کے اندر پرہیزگار کس کو کہا جاتا ہے؟ جو گناہوں سے پرہیز کرے، بچے اور نیکیوں پر عمل کرے. پرانے حکیم کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی. ایک آدمی اگر گناہوں سے تو بچتا ہے، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ کام تو نہیں کرتا، لیکن ساتھ ساتھ ایک کام بھی نہیں کرتا تو قرآن اس کو متقی نہیں کہتا. متقی تو وہی ہوگا جو ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ جائے، عطی اللہ اور عطی الرسول کا نمونہ بن جائے. جو بھی اللہ رب العزت کی کتاب مقدس کے اندر احکامات مومنوں کے لیے آئے ہیں کہ یہ کرو اور یہ کرو، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ سب پر عمل پیرا ہو. اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں جن کاموں کے کرنے کا حکم آیا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کر دیتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے اپنی کتاب مقدس قرآن حکیم کے اندر منع کیا ہے وہ اس سے رک جاتا ہے، اور وہ کام جن کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ ان سے بھی رک جاتا ہے. اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ رمضان شریف کے روزے جب آدمی رکھتا ہے تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ سحری کھانے کے بعد یا سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہی اپنے اوپر وہ چیزیں بھی حرام کر دیتا ہے جو چیزیں اس کے لیے حلال ہیں. مثلا پانی پینا، رزق حلال کا کھانا، یہ اس کے لیے کیا تھا؟ حلال تھا، لیکن روزی کی وجہ سے اس نے اس سے بھی پرہیز کر لی. اس طرح اس کو یہ پریکٹس کرائی گئی کہ ہر اس کام کو چھوڑتا چلا جا جس کام سے آپ کو منع کیا گیا ہے. اس پورا مہینہ جب آدمی پریکٹس کرتا ہے تو پھر رب العالمین اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رمضان بھی ہر اس چیز سے، ہر اس طور پر عمل سے بچتا ہے جس سے اس کو اللہ نے منع فرمایا یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ہر اس کام کو دور دور سے کرتا ہے جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. قرآن مجید اس مسئلے کو ایک اور انداز سے سمجھاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو. پورے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی اسلام کی شرح بندی تمہارے سے نہ ہو. جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تم کرو, اور جن سے منع کیا گیا ان سے رک جاؤ. یہ ہے اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہونا. تو روزہ رکھنے سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ آدمی متقی بن جاتا ہے, اور تقویٰ اس کو یہ بات سکھاتا ہے کہ ساری نیکیاں کر اور سارے برائیوں سے بچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو وہ خوش قسمت انسان جس نے رمضان کا روزہ رکھا, دو شرطیں لگائی, ایمان ایک ایمان کی شرط, و احتسابا دوسری نیت خالص کی شرط. ہمارا جس آدمی نے روزہ رکھا ان دو صفتوں کے ساتھ, اس کو انعام یہ ملے گا غفر له ما تقدم من ذنبه, جتنے اس کے پہلے گناہ تھے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساب, جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا نواز پر, اس کے اندر بھی دو شرطیں لگائیں, ایمان و احتساب کہ بشرطے کہ وہ مومن ہو اور نیت اس کی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں, مرد رکھتے ہیں, عورتیں رکھتی ہیں, حتیٰ کہ چھ چھ سال سات سات سال کے بچے بھی رکھ لیتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں. یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو روزے نہیں بھی رکھتے, ان کا معاملہ تو الگ ہے کہ وہ رکھتے نہیں. جو رکھتے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا کہ ایمان اس کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر ہندو روزہ رکھ لیتا ہے رمضان میں, سکھ روزہ رکھ لیتا ہے, کوئی رمضان شریف کا عیسائی روزہ رکھتا ہے, یہ یہودی رکھتا ہے, تو اس کو اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا, یعنی اس کے ساتھ کا گناہ معاف نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے اندر ایمان والی صفت نہیں ہے. اسی طرح کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن اس کی نیت خالص نہیں, دکھاوے کے لیے رکھتا تھا کہ کوئی کہے ارے یہ ہمارا ایم پی اے بھی روزے رکھ رہا ہے, ارے ہمارا چودھری تو بھائی بڑا ہی نیک ہے, رمضان کا ایک روزہ بھی ناغے نہیں کیا, یہ ہمارا کام تو بہت اچھا ہے یار, رمضان کے روزے رکھتا ہے, اس کا آواز ذرا جاری کر. اب نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے, اللہ کی رضا مقبول نہیں, تو وہ پھر ما تقدم من ذنبه والا نتیجہ بھی نہیں, جن سے گناہ بھی نہیں بخشے جائیں گے. آج جو عدیہ ہے وہ یہی ہے کہ نہ تو ایمان ہے نہ ہی خالص نیت ہے. کئی خالص اگر نیت ہوتی ہے تو ایمان نہیں ہے, اور اگر ایمان ہے تو خالص نیت نہیں ہے. اور سابقہ سارے گناہ معاف کرانے کے لیے دو شرطیں لگائیں, ایک ایمان اور دوسری خالص نیت.
تو میرے عزیزو تم سنتے رہتے ہو کہ ایمان خالص کیا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ وہ خوش قسمت لوگ جو ایمان لے آئے ہیں لیکن ایسا ایمان جس ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آیت کے سننے کے بعد پریشان ہو گئے, چونکہ ظلم ایک چھوٹے سے گناہ سے لے کر بڑے گناہ تک اور پھر شرک اور کفر کو بھی ظلم کہا گیا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر اس آیت میں جو خالص ایمان کی شرط لگائی گئی ہے کہ وہ ایمان ظلم سے پاک ہو, اگر ظلم سے مراد صغیرے کبیرے گناہوں سے پاک ہونا ہے تو پھر تو ایماندار ہونا بڑا مشکل ہے. اس لیے انہوں نے ضرورت محسوس کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر جو ایمان کی شرط کے طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہوگا جو ظلم سے پاک ہو, تو ظلم سے کیا مراد ہے, ہر چھوٹا بڑا گناہ یا کچھ اور؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان کی آیت پڑھی ان الشرک لظلم عظیم, کہ اس ایمان کو جو خالص کیا گیا ہے وہ ہے شرک سے خالص, کہ ایمان کے اندر کفر شرک کی ملاوٹ نہ ہو. جس ایمان کے اندر کفر شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی, فرمایا اولئک لہم الامن, انہی لوگوں کے لیے ہے امن. کہاں؟ دنیا میں. انہی لوگوں کے لیے امن کہاں؟ موت کے وقت. انہی لوگوں کے لیے امن کہاں؟ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے. اور انہی لوگوں کے لیے امن ہے قیامت قائم ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, جب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو امن ہی امن ہوگا. اور دوسری سند یہ عطا فرمائی اولئک لہم الامن وہم مہتدون, فرمایا صحیح معنی میں ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں جن کا ایمان اور عمل ہر قسم کے شرک سے کفر سے ظلم سے پاک ہے. تو یہ ہے ایمان کی شرط جو اللہ کے ہاں منظور و مقبول ہوتا ہے, جو ظلم سے پاک ہو. یہی ایمان ہے جو دنیا میں اپنے ماننے والوں کو امن مہیا کرتا ہے, یہی ایمان ہے جو اپنے ماننے والوں کو جنت الفردوس جیسی چیز نصیب ہوتی ہے, اور یہ ایمان ہے کہ آدمی کا چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول اور منظور ہوتا ہے, اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اس کو بہت بڑا درجہ ثواب اور اجر ملتا ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی مومن اگر ایک بار کہہ دے سبحان اللہ تو اس کے اجر سے ثواب سے یہ زمین بھر جاتی ہے. ابھی دیکھو اس میں کیا ہے, کوئی بہت بڑی نیکی تو نہیں, ایک ہی لفظ بولا ہے سبحان اللہ, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, تو اس کے اجر سے زمین بھر گئی. لیکن اگر ایمان ٹھیک نہیں, ایمان ظلم سے پاک نہیں, ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ ہے, کفر کی ملاوٹ ہے, شرک کی ملاوٹ ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے, حابطت اعمالہم لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ایسے لوگوں کے سارے عمل برباد ہو گئے اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی تول کوئی وزن کوئی قدر قیمت نہیں اٹھے گی. اب دیکھا آپ لوگوں نے کہ ایمان ہے تو صرف سبحان اللہ کہنے پر اتنا جائے, ایمان نہیں ہے تو پھر ساری نیکیاں برباد ہیں اور قیامت کے دن ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا. قرآن مجید کہتا ہے عاملت ناصبت تسلا نارن حامیہ, کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عمل کر کر کے نیک عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے. کتنے نیک عمل کیے کہ تھک گئے, کمزور ہو گئے, لیکن تسلا نارن حامیہ بڑکتی گرم آگ کے اندر داخل ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں اتنی بڑھ چڑھ کر کی کہ ان نیکیوں کرتے کرتے اپنا بدن انہوں نے لگا دیا اور کمزور ہو گئے, لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جہنم میں داخل ہو گئے. اس لیے عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے روزے کا اجر لینے کے لیے شرط لگائی کہ ایمان ہوگا. اگر ایمان نہیں ہوگا تو رمضان کے سارے روزے 30 کے 30 ہی رکھ لے گا تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اور قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی وہاں بھی یہی ہے, یا ایھا الذین آمنو, وہاں بھی مالک الملک نے مومنوں سے کہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. مومنوں سے ہٹ کر کسی سے نہیں کہا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. نہ یہودی کو بلایا آواز دی, نہ نصرانی کو, عیسائی کو آواز دی, نہ کسی اور گروہ کو آواز دی, بلکہ آواز دی تو مومنوں کو, اور مومنوں سے کہا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. تو اللہ نے بھی شرط کیوں سی لگائی؟ ایمان کی. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرط لگائی ایمان کی. اب ایمان ہوگا تو ہر نیکی کا ثواب ملے گا, بلکہ مالک فرماتا ہے جتنے تم نیکیاں کرو گے جب میں تمہیں بدلہ دوں گا تو اس سے بہت ہی آسان بدلہ دوں گا. پھر قرآن مجید میں اللہ اعلان فرماتا ہے کہ تم مومن ہونے کے بعد جتنی نیکیاں کرو گے تمہیں ان کا بھی بدلہ دوں گا اور اپنی طرف سے بھی میں تمہیں انعام و اکرام دوں گا. بخاری کے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو بہت بڑا گناہگار ہوگا اس کو آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا, اللہ رب العزت کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا, مالک الملک اس سے فرمائیں گے کہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کتنا حریص ہے مانگنے کو, اس کو کہو تو پتہ نہیں, کائنات کی کوئی چیز نہ چھوڑے ساری مانگ لے, تو وہ مانگنا شروع کر دے گا. اور پھر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہیں کوئی چیز بھول جائے گا مانگنے میں, اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے کہ باقی چیزیں تو تو نے مانگ لی, یہ چیز تو چھوڑ گیا, یہ نہیں مانگی, یہ بھی مانگ. تو یاد دلانے پر وہ پھر وہ بھی مانگے گا. وہ اسی طرح جو چیز وہ چھوڑ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ یاد دلاتے رہیں گے اور وہ مانگتا رہے گا. جب وہ انسان تھک جائے گا مانگ مانگ کر تو اللہ فرمائے گا پھر مانگ, دوسری بار وہ پھر مانگنا شروع کر دے گا, پھر جو چیز چھوڑ دے گا اس کو یاد نہیں آئے گی, یہ دماغ سے نکل جائے گی, تو اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے کہ یہ چیز تو چھوڑ گیا, یہ بھی مانگ, یہ بھی جنت میں ہوتی ہے. تو وہ مانگے گا, جب مانگ مانگ کے تھک جائے گا اور بس چڑھ جائے گا کہ بس جناب اتنا ہی کافی ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور مانگ. تیسری بار وہ پھر مانگے گا, اور پھر جب کوئی چیز بھول جائے گا چھوڑ بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے, اور یاد آنے پر وہ پھر وہ بھی چیز بھی مانگے گا. تین بار جب وہ مانگ لے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنا تو نے تین بار مانگا یہ سب کچھ آپ کو دیا, اور اس سے 10 گنا تجھے میں نے اپنی طرف سے اور زیادہ دیا. یہ ہے اللہ کی بخشیش, اللہ کی سخاوت, اللہ کا فضل اس بندے کے لیے جس کا ایمان صحیح تھا. اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو سزا ملی, سب سے زیادہ بڑی سزا ملی, اور آخر کار وہ ختم ہو گئی, اور پھر اس کو جنت میں اللہ رب العزت نے جگہ عطا فرمائی, یہ تو ہے ایمان کی بات. اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر قرآن نے صاف کہہ دیا عاملۃ ناصبۃ تصلا نارا حامیۃ, کہ یہ ایمان سے خالی عمل کر 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 کے تھک جائے گا لیکن پھر بھی عمل اس کو کوئی کام نہیں آئیں گے, بلکہ یہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو اس لیے عزیزو, اگر رمضان شریف تمہاری زندگی میں آ گیا ہے تم بڑے خوش نصیب ہو, بشرطے ہی کہ تم ایمان اپنا صحیح کرو. اگر تم نے ایمان صحیح کر لیا اور پھر اللہ کی توفیق سے تمہیں رمضان کے روزے نصیب ہو گئے تو واقعی تمہارے اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب کا تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. تم رات کو قیام کرو گے, نوافل پڑھو گے ایمان کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ تو اب بھی تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن اگر کسی کا بد نصیبی کی وجہ سے ایمان کفر شرک سے پاک نہ ہوا, اس کو پورے رمضان کے روزے کا ایک ٹکے کا بھی ثواب نہیں ملے گا. ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ لوگ رمضان شریف کے اندر کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں جا کر روزے رکھتے ہیں, وہاں اس کا بیٹھتے ہیں, وہاں کعبے کے اندر افطاری اور ساری کھاتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر عبادات کرتے ہیں. کعبے میں کوئی ہو یا عجم میں کوئی ہو, شرط ایک ہی رہے گی, کعبے کے اندر بیٹھ کر روزے رکھنے والا اور افطاری اور ساری کھانے والا, نوافل پڑھنے والا, قرآن کی تلاوت کرنے والا, بڑھ چڑھ کر ذکر اذکار کرنے والا, بڑھ چڑھ کر عبادات کرنے والا, اگر ایمان سے خالی ہے یا ایسا ایمان ہے جو کفر شرک سے لت پت ہے, ایک رائے کا ثواب نہیں ملے گا. اور اجر میں رہنے والا اگر ایک آدمی ایسا ایمان رکھتا ہے جو کفر شرک سے پاک, اور ادھر بیٹھ کے وہ روزہ رکھے گا, ادھر بیٹھ کے نوافل پڑھے گا, ادھر عجم میں رہ کر وہ قرآن کی تلاوت کرے گا, ذکر اذکار کرے گا, اللہ کی عبادت کرے گا, اللہ کے نام پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتام اور مساکین کو کپڑے پہنائے گا, افطاری کرائے گا, سحری کھلائے گا, صدقہ خیرات کرے گا, اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. ہمارے چوک بی سی میں ایک بول لگا ہوا ہے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے, الحمدللہ افطاری اور سحری عام اور خاص کو کھلائی جائے گی, نیچے پتہ دیا ہوا ہے. بڑی بات ہے, بہت بڑا دل ہے, بڑی ہمت ہے کہ عام اور خاص, اب عام 100 ابھی پہنچ جائے, 200 ابھی پہنچ جائے, 500 پہنچ جائے, 1000 پہنچ جائے, 2000 پہنچ جائے, اس کے ذمہ ہے ان کو افطاری کرانا, ساری کرانا. یا تو وہ لکھتا کہ 10 آدمی یا 15 یا 20 یا 100, جب اس نے عام اعلان کیا تو وہ جتنے پہنچیں گے اس کو کھلانا پڑے گا. کام تو بڑا ہے لیکن بات وہی آ جاتی ہے جو قرآن نے کہی اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر اس کا ایمان ٹھیک ہے, کفر شرک سے پاک ہے, پھر تو واقعی جیسے وہ دل کھول کے اللہ کے نام پر لوگوں کو افطاری اور ساری کھلا رہا ہے, اللہ بھی اجر دے گا تو بغیر حساب. لیکن اگر ایمان ٹھیک نہیں ہے, ایمان کے اندر کفر شرک بارتا گیا ہے, پھر ایک رائے کا ثواب بھی نہیں ملے گا. یہ بات میری نہیں ہے, یہ بات اس رب رحمان کی ہے جس نے رمضان کے مہینے میں مومنوں پر روزے فرض کیے, شیطانوں کو بند کر دیا, جنت کے دروازے کھول دیے, جہنم کے دروازے بند کر دیے. اللہ تیری رحمت پہ قربان کر, تو کتنا بڑا مہربان ہے, تو تو چاہتا ہے کہ کوئی پردے بچہ بھی جہنم میں نہ جائے. مالک کہے گا کہ میں نے تیرے لیے پورا ایک مہینہ جہنم کے دروازے بند کر دیے تھے, جنت کے دروازے کھول دیے تھے, تجھے میں نے ایک موقع دیا تھا کہ تو جنت کا باقی بن جا, جنت کا مستحق بن جا, لیکن تیری بدقسمتی کہ تو پھر بھی جہنمی بنا اور جنتی نہ بن سکا. اس لیے میرے عزیزو, رمضان کا مہینہ آ گیا, معمولی سی بات ہے, کوئی زور نہیں لگتا, کوئی درخواست نہیں دینی پڑتی لمبی چوڑی, دفتروں کے چکر نہیں لگانے پڑتے, صرف اپنے اللہ سے بات کرنی پڑتی ہے کہ یا اللہ تیرے قرآن عظیم کے مطابق, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جتنی میرے سے کفر و شرک ہو گئے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. بس اتنی سی بات کرنے سے سارے کفر و شرک معاف ہو جاتے. اے اللہ, آئندہ عہد کرتا ہوں تیرا کسی چیز کو شریک نہیں بناؤں گا, تیری آیات کا انکار نہیں کروں گا, تیرے احکام آپ کو نہیں ٹھکراؤں گا. اللہ کوئی کفر نہیں کروں گا. اتنی سی بات کر لیتا ہے مالک اس کے سارے کفر و شرک معاف کر دیتا ہے. حدیث کے مطابق وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج بہت آیا ہو. کتنے سے روپئے خرچ ہوئے, کتنی تجھے دور دور کرنی پڑی, کتنے تجھے دفتروں کے چکر کھانے پڑے, نہیں لیٹا ہوا ہے تو لیٹا رہا, بیٹھا ہے تو بیٹھا رہا, چل رہا ہے تو چلتا رہا, کھڑا ہے تو کھڑا رہا, اور اتنی شباہتوں کی گہرائیوں سے اپنے مالک خالق پالنے والے سے کر دی, اور تیرا سارا دفتر کفر و شرک سے بھرا ہوا صاف ہو گیا. لیکن المیہ یہ ہے میرے عزیزو, تم نے فل ایم اے کر لیا, تم نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی, تم پروفیسر بن گئے, تم چانسلر بن گئے, تم انجینئر بن گئے, تم ڈاکٹر بن گئے, تمہیں دنیا کی ساری سمجھ آ گئی, لیکن آج تک تمہیں یہ سمجھ نہ آیا کہ شرک کیا کیا ہے. اس لیے بڑے سے بڑا نیک جب تم اس کے شرک سے روشناس کراؤ گے, اسے کہو گے کہ شریف دادے دیکھتے رہے ایمان میں ترقی کے لیے یہ شرک ہے, تو وہ کہے گا نہیں میں تو کوئی شرک نہیں کرتا ہوں. وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا کیا ہوتا ہے, اور کسی نے بتایا ہی نہیں اس کو کہ شرک کیا چیز ہے. چلا لگا لگوا لیں گے اس سے, چھ مہینے کا کورس کروا لیں گے اس سے, ساری زندگی اوپر ساتھ ملا کر جنگل جنگل کریا کریا کونا کونا لے کر چلیں گے, لیکن اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ شرک کیا ہے, کفر کیا ہے. ساری زندگی دے دے گا وہ, آپ سے کہا مرے گا تو شرک کی حالت میں مرے گا. اس لیے ریزن آج سب سے بڑا جرم ہے کسی کو شرک بتانا. تم نماز کے فضائل بیان کرتے رہو سارا سال ساری زندگی, کوئی برا نہیں بنائے گا. روزے کے فضائل بیان کرو, صدقات کے فضائل بیان کرو, ذکر و اذکار کے فضائل بیان کرو, اللہ کی کتاب کی تلاوت کے بجائے بیان کرو، احادیث کو یاد کرنے کے بجائے بیان کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر درود پڑھنے کا فضائل بیان کرو، ساری دنیا خوش ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ چوم لے گی، تمہاری آنکھوں کی تمہیں اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں بسائے گی، تمہیں اپنے سر کا تاج بنا لے گی. لیکن جب تم یہ بتاؤ گے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اسی وقت اس کے دل میں بات آئے گی، کاش میرے پاس کراش کوٹ ہوتی اور ادھر سے ہی ابھی اسی وقت اس کو اڑا کر رکھ دیتا. مجھے فون آیا، کسی نے پوچھا یہ دعوت اللہ کا جو ایک وقت چھپا ہے یہ تو نے چھپایا؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتا ہے تو نے جو آیاتیں لکھی ہیں ان کے شان نزول کا بھی آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا حضرت المتقین کی شان نزول آپ مجھے بتا دیں. کہتا ہے میں نے تیرے سے پوچھا ہے. تو میں نے کہا میں نے بھی تیرے سے پوچھا ہے. کہتا ہے شان نزول یہ ہے کہ یہ ساری آیاتیں بتوں کے لیے. میں نے آیت پڑھی کہتے اپنی امت سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مقدس کے ساتھ، روح منور کے ساتھ، شان نبوت کے ساتھ، بلندی درجات کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. میں نے کہا یہ بتوں کے لیے؟ کہتا ہے نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو میں نے کہا تو نے کیوں کہا بتوں کے لیے؟ کہتا ہے میرے بس میں ہوتا تو تجھے اڑا کے رکھ دیتا. بات یہ تو نے گستاخی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وقت ابھی بھی میرے کمرے میں پڑا ہوا، اٹھا کر پڑھو. پہلے سفر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تھوڑی سی تشریح ہے، اور دوسرے صفحے میں قرآن حکیم کی آیات ہیں اور ان کا ترجمہ ہے. بات کیا ہے؟ بس چلے تو اڑا دو. بات یہی ہے مجھے کیا اڑاؤ گے اللہ کے بندوں، لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، میری تو ایسی ایسی کچھ نہیں ہے، میں تو ایک حکیم ترین انسان ہوں جس کے پاس کوئی خوبی نہیں ہے. بات تو ہمیں یاد کی ان کو بھی لوگوں نے قتل کر دیا. دنیا قتل کیوں کرتی ہے؟ وہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ شرک کے مریض ہوتے ہیں، ان کی رگ رگ میں شرک رچا پسا ہوتا ہے، شرک کے پھوڑے ہوتے ہیں ان کے جسم اور روح کے اندر. جب ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ تیرا جسم تو شرک سے لخت ہے، اس کے تو ایک ایک گوشے کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ گالیاں دیتا ہے. بہت سفر اتنی تھی تو وہ کہہ سکتا کہ مجبور ہوں، تم نے مجھے شرک سے آگاہ کیا، آج میں نے شرک سے توبہ کر لی، اللہ نے میرا شرک معاف کر دیا، کل میری موت آئے گی تو مجھے اللہ جنت میں بھیجے گا، چونکہ میرے نام مارنے سے تو کو ہو نہیں ہوگا. چاہیے تو یہ تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کو اڑا دیا جائے. اڑا دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا. کس کس کو اڑاؤ گے؟ یہ اللہ کی کتاب تو قیامت تک رہے گی، یہی کتاب تو کیسی رہے گی، پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا، وہی پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت اپنی زندگی میں پڑھ کر لوگوں سے کہتا تھا کہ میری امت کے لوگوں، میں بہت بڑی شان والا ہوں، لیکن تمہارے نفع نقصان کا میرے پاس ایک ذرہ بھی اختیار نہیں ہے۔ مان لو تمہاری خوشی، انکار کر دو تمہاری خوشی۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر۔ عزیزو، دکھ سے کہنا پڑتا ہے، یہ تو بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا تو بہت نیچے چلی گئی، بس کو اگر ایک آدمی نئی بات خرید کر اٹے پہ لے جاتا ہے تو اس کے سامنے پرانا سوکھا ہوا جس کو سو بار لائے ہوئے ہوتے ہیں ٹیڑھا جوتا تلاش کر کے اس کو آگے باندھتا ہے، پھر بس کو اٹے پہ لے جاتا ہے۔ اس کلمہ گو سے پوچھتے لو کہ جناب والا اتنی خوبصورت بس، کتنے لاکھوں کی بس اڈے پہ لائے ہو اور اس کے سامنے تم نے پرانا سوکھا ہوا جوتے باندھا ہوا، یہ کیوں؟ کہتا ہے یہ اس بس کی حفاظت کے لیے بڑھ رہا ہے، اس بس کو بس کو نظر اس بس سے بچائے گا۔ تو پڑھتا رہے قرآن کی آیت، صلی خیر الحافظ صلی خیر الحافظ۔ دنیا والوں، کائنات کی ہر چیز کا محافظ صرف ایک نبی کا حافظ بھی، صدیقوں کا حافظ بھی، اصحابہ کا حافظ بھی، ارے چیزوں کے پھول تو نینا کا حافظ بھی، تیری کھیتی باڑی کا حافظ بھی، تیری کشتی اور تیری جہاز کا حافظ بھی، تیرے ہوائی جہاز کا حافظ بھی اللہ ہے۔ کوئی اور کائنات میں حافظ، لیکن یہ کس کو حافظ بنا کر لے گیا ہے؟ جوتے کو۔ تمہارے بڑے جب غیر ملکوں میں جاتے ہیں یا آتے ہیں تو کیا باندھتے ہیں؟ پوچھو، یہ اربوں خربوں کی دولت تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ سینکڑوں کروڑ زمین تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ شہروں کو جس کا تو فائدہ ہے یہ تجھے کس نے دیا ہے؟ یہ جان اسے کس نے دی ہے؟ یہ تیرا روح تجھے تیرے اندر کس نے ڈالا ہے؟ یہ زندگی کے سانس تجھے کس نے دیے ہے؟ یہ رکنوں کے ٹوکرے اندر اتارتا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ پانی کا گھوٹ جو اپنے اندر تو اتارتا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ سب کو دینے والے کو تو بھول گیا اور امام زامن باندھ لیا تاکہ یہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر دیکھا ہے امام دامن نے کسی کو بچایا بھی ہے؟ یہ وہ شرک ہے جو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام آدمی کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پڑھ بندہ کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حقیر قوم کا آدمی یہ شرک کر رہا ہے۔ یہ کہنے کا تمہیں مجاز نہیں ہے، یہ تو بڑے سے بڑا کر رہا ہے۔ جب ایسا شرک ہو، تیرا محافظ امام زامن ہو، تیری بس کا محافظ پرانا جوتا ہو، بس کے اندر دیکھو تو ڈرائیور کے پاس ایک گھوڑے کا سن کھلی لٹکی ہوگی پلاسٹک کی، پوچھو یہ کیوں لٹکائی؟ کیسے یہ بس کے اندر اور بس کی سواری کی؟ یہ حسین کے گھوڑے کا سم یہ حفاظت کرتا ہے۔ تم کیسے ہو کہ دنیا اللہ کو مانتی ہے؟ کون ہے جو اللہ کو مانتا ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اپنے ڈب سے گھوڑے کا سم نہیں مانتا۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ کوئی گھوڑے کا سم مانتے تھے؟ کوئی پرانا جوتا مانتے تھے؟
جنگوں میں کبھی اللہ کی ذات کے نام سے علاوہ کسی اور کو پکارتے تھے؟
میں شکر گڑھ کے علاقے نور پور چھاونی کی طرف ایک لحاظ کی طرف دینی لحاظ سے گیا. وہاں بہت بڑی چھاونی ہے, کچھ لوگ وہاں ٹریننگ کر رہے ہیں نشانہ بازی کا. جب وہ نشانہ بازی کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے جو پوزیشن سنبھالتا تھا تو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا تھا اور پھر اس کے بعد بدن سے ہاتھ لگا کر گولی نکالتا تھا.
یہ ہے تیرا مسلم,
لیکن وہ مسلم جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ یہ اونٹوں کا چروایا, یہ بکریوں کا چروایا, یہ اونٹوں کی مثل اونٹوں کی بالوں سے اپنی دیہاتی کھٹی پر بن کر جن چڑھائی میں کپڑے پہننے والا, یہ کیسا کچرا کے تخت لگے گا؟ وہ کس کا نعرہ لگاتے تھے؟ اللہ کا نعرہ لگاتے تھے. اس لیے میرے لیے اللہ کو بھیگ دے, رونے رکھو, نمازیں کرو, پڑھ چڑھ کر رمضان کی عبادت کرو ساری زندگی میں, لیکن اللہ کی کتاب کا اعلان منظور تب ہوگی جب تمہارے امام کو بھول سکتے. ایک قدم اور آگے بڑھاؤ, کفر شرک سے ایمان پاک کر لیا لیکن کافر مشرک کو نہیں چھوڑا. سمجھ آئے؟ کفر شرکوں کو چھوڑ دیا تم نے لیکن کافر مشرک کو نہیں چھوڑا, پھر بھی ایمان تیرا کامل نہیں ہوا. جی ہاں, ایسا تو نہیں ہے کہ جنگ میں عمر کا مامو آیا ہے اس کا سر اڑا دیا ہے, یوں تو نہیں ہو گیا. جنگ میں ایک اصحابی کا ابو آیا ہے اور اصحابی دور کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانے مقدس سے جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں یہ جو لڑکا ہوتا ہے میدان میں دشمن کی فوج سے آیا ہے یہ میرا ابو ہے. بڑا مہربانی اس کے مقابلے میں مجھے جانے دیجیے تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ جب کوئی بندہ ایمان قبول کرتا ہے اس کے خونی رشتے مشرکوں سے ٹوٹ جاتے ہیں. پھر وہ مشرک باپ باپ نہیں رہتا. نوح علیہ السلام نے جب اللہ کا عذاب آیا اور مومنوں کو کشتی میں بٹھا لیا, سات جانوروں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا, بیٹا ان کا پہاڑ پہ چڑھتا جا رہا تھا, کہا جا رہی ہے کا مانا بیٹا جی ہمارے ساتھ آ جائیے ہماری کشتی میں سوار ہو جائیے, اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں. نور اسلام نے کہا تمہیں آج کوئی نہیں بچا سکتا, کیا تم جتنا بھی پہاڑ پہ بلند کر جا تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اتنے میں قرآن کہتا ہے تو اپنا بیٹا نظر آنا بند ہو گیا. وہاں لگے نور موج, ایک اس پانی کی موج آئی, ایک لہر اٹھی کہ نور اسلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کے سامنے حائل ہو گئی, بیٹا نظر آنا بند ہو گیا. نوح علیہ السلام نے اتنا کہہ دیا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق, اے میرا اللہ یہ میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے. لفظ کیا کہا؟ میرا بیٹا میرا بیٹا. فوراً جواب آیا ان لیس من اہلک, یہ تیرا بیٹا نہیں,
یہ تیرا
بیٹا نہیں ہے.
کیوں بیٹا نہیں ہے؟
میری بیوی کے ساتھ اچھے کرتے تھے میرا بیٹا کافر بیٹا نہیں. اللہ کیوں نہیں؟ انہ عمل غیر صالح. اس کا ایمان ٹھیک نہیں. باپ نبی ہے, بیٹے کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے سورہ الانعام یہ تیرا بیٹا بیٹا نہیں ہے. آج دنیا بڑے فرق سے جانتی ہے ان مشرکوں کے متعلق آڈر آیا ہے جو مومنوں سے لڑے, مومنوں کو مارے, مومنوں کو وطنوں سے نکالے. اس بیٹے نے باپ کو مارا تھا, نور صاحب کے بیٹے نے باپ کو مارا, وطن سے نکالا. مالک نے کیا کہا؟ لائسا بنا. آگے کیا کہا؟ انی آئلو کا ان تکون من الجاہلین. سن لو, جب کی کیفیت پھیلی ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اس اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے جس نبی نے اللہ کی شان تیار کرتے ہوئے ساڑھے نو سو سال دن رات اللہ کی توحید بھی حل کی اور دن رات اپنی قوم کی دشمنی مول لی. اس نبی سے کہا جا رہا ہے. دنیا تو کہہ دیتی ہے ہماری سنتا نہیں, ان کی لوٹاتا نہیں. یہ نو سو پچاس سال محنت کی, نو سو پچاس سال اللہ کی عبادت کی, نو سو پچاس سال اللہ کا ذکر کیا, نو سو پچاس سال سے اللہ کو پوچھا, نو سو پچاس سال اپنی جان کو اللہ کے دین کی بات اور اللہ کی توحید کی تبلیغ میں لگا دیا, بٹا دیا. بات کتنی کہی کہ یہ میرا بیٹا ہے. فرما اب کے بعد تو تو نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے, دوبارہ نہ کہنا نہ کہنا. انہیں آج دیکھو آج تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہل ہو جائے گا, نبوت چھین لی جائے گی, علم نبوت لے لیا جائے گا اور تجھے جاہل سر میں کھڑا کر دیا جائے گا. تو نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ جس اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے اس کو تو تو ایک ملنگ سے بھی کمزور جانتا ہے, ایک الگ ننگے سے بھی تو کمزور جانتا ہے, اس کو ایک سوفی سے بھی تو کمزور جانتا ہے, اس کو ایک پاگل سے بھی تو کمزور جانتا ہے. پھر تو کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں, روزے رکھ رہا ہوں, جی میں اس صاحب اس کا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا, وہ مر گیا. اسرائیل نے اس کی جان نکالی, دوڑتی دوڑتی حضرت قادر جیلانی کے پاس چلی گئی, جناب ایک ہی سہارا تھا بڑھاپے کا, وہ بھی آج چلا گیا. اسرائیل نے میرے بچے کی جان قرض کر لی, مر گیا. کہا کتنی دیر ہوئی؟ یہ ابھی تھوڑی دیر. اوپر جگہ ڈالی حضرت قادر جیلانی نے, جاتے ہوئے نظر آیا, پکڑا اور زمین سے پھینک مارا, تھپڑ مار کر ریل کی آنکھ نکال دی, ساری روئے چھین کر چھوڑ دی. اس کا بیٹا کیا زندہ ہوا؟ سارے زندہ ہو گئے. اسرائیل چیختا چلاتا ہوا اللہ کے پاس پہنچا کہ مالک مجھے مار دیا تیرے بندے نے, دیکھو آنکھ نکال دی. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے, آپ کو اپنے باتیں بنانے کی, یہ لو ٹھیک. بات یہ سنا میرے اوپر تو ناراض نہیں ہو گیا تھا, اگر میرے پر ناراض ہو گیا تو میری روح بھی اپنی خطرے میں پڑ جائے گی. ایسا رب کائنات میں نہیں, ایسا اس کائنات میں نہیں ہے. تو جس رب کو مانتا ہے وہ یہ رب آسمان زمین کا رب نہیں ہے. جو آسمان کا زمین کا رب ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں. اس کی شان ہے جبار, اس کی شان ہے قہار. تو نے کس رب کو مانا ہے؟ تو کس رب کو مانتا ہے جو عبد القادر جیلانی سے ڈرتا ہے؟ یہ ہے تیرا ایمان. تو روزہ رکھے گا تجھے کوئی ثواب ملے گا؟ کسی غلط فہمی میں نہ رہو, ایک ٹکے کا ثواب نہیں ملے گا. تراویح میں ایک ٹکے کا ثواب نہیں ملے گا. ساری جائیداد کے لوگوں کو تو اپنی جائیداد دے کے پکا پکا کر کھلا دے, ایک رائے کا ثواب نہیں ملے گا. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ تیرے اسی رب کا فیصلہ ہے جس نے تجھے اجر اور ثواب دینا ہے. اس لیے ایمان ٹھیک کر. ایمان ٹھیک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تیری نیکیوں کا ثواب ملے گا. ہاں تو بات چل رہی تھی کہ شرک کو بھی چھوڑ, کفر کو بھی چھوڑ, اور ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی چھوڑ. نہیں چھوڑے گا. نور اسلام کا واقعہ تم نے سن لیا. اتنا ہی کہانا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور جب تم مشرک میت کے پاس جا کر جنازہ پڑے گا اور کہے گا اللہم اغفر لے حینا و میتنا, اللہ ہمارے اس میت کو بخش دے. نور اسلام نے تو یہی نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو بخش دے. کیا کیا ہے بخشا جائے گا تیرے کہنے سے؟ بخشا جائے گا؟ وہ نہیں بخشا جائے گا, وہ نہیں بخشا جائے گا. البتہ تیرا ایمان تباہ ہو جائے گا. تو مشرک کو بھی چھوڑنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا, وہ میرا کس کو پکارا؟ ایمان والوں کو پکارا. پریشان کیا پتا ایمان والوں کی؟ لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یفعل ذلک فأولئک هم الظالمون. یہ کیا پڑھا ہے میں نے؟ ڈائجسٹ کی عبارت تو نہیں, کسی اخبار کی سرخی تو نہیں, کسی بچی کی بات تو نہیں, کسی شاعر کا شعر نہیں. یہ میرے اللہ بہار اور جب باپ کی کلام کی عادت ہے. سبا ایمان والوں, اپنے امی اور ابو کو دیکھا کہاں ہاتھ ڈالا, کس کو سب سے پہلے رکھا؟ امی اور ابو کے رشتے کو. یہ میری بات ہے. جس اللہ پر ایمان لے آئے اس کا فرمان ہے لا تتخذوا آباءکم اپنی امی ابو بھائی سوال اپنے بھائی بہنے ان کی طرف کو حکومت میں رکھنا, ان تحفظ کو بڑا یا ایمان, ان ایمان کو چھوڑ دیا اور خود کو بدل کر دیا. یا سارے کافروں کو چھوڑ دیں گے, سارے مشرکوں کو چھوڑ دیں گے, لیکن امی ابو کو نہیں چھوڑ سکتے. فرمایا ہمیں یا پر جا رہے اگر تم نے ایسا کیا. بات ہو رہی امی ابو کی, بہن بھائی کی. جی اگر تم نے اس کے ساتھ محبت رکھی اور آپ تم ظالم کیا بن جاؤ گے؟ ظالم بن جاؤ گے. شرک کفر کو بھی چھوڑنا پڑے گا, مشرک کو بھی چھوڑنا پڑے گا. کیوں چھوڑنا پڑتا ہے بلا؟ یہ ٹریننگ ہے تمہاری میری, یہ مومنوں کی ٹریننگ ہے کہ ایک مومن کے دل میں مشرک کی کوئی محبت نہیں, بلکہ مشرک کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بغض ہے. یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کرے مومن بن جائے, یہ میرے اللہ کی توحید اور میرے رسول کی نظام کو مان لے, میرے سر کا تاج بن جائے. اور اگر یہ میرے اللہ کا دشمن رہا جیسے اب دشمن ہے, میرے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا جیسے اب دشمن ہے, پھر اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اصحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہے جی اشد کفار روحما بینہم. یہ آپس میں مومن تو آپس میں شیر و شکر ہیں, بڑے مہربان ہیں, لیکن اشد کفار کفار و مشرق ان پر یہ بہت بڑے سخت ہے. یہ بجلیاں بن کر گرتے ہیں, بجلیاں بن کر. تبھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جنگ میں مامو آیا تو گردن اڑا کر رکھ دی. ایک صحابی کا باپ آیا تو کہا یا رسول اللہ اس کے مقابلے میں مجھے جانے دو, تاریخ لکھ لے کہ ایمان اور کفر کا جب فرق پڑتا ہے خونی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. آج کا جو بڑا رویہ وہ یہی ہے, کفر سے بچ جائے گا, شرک سے بچ جائے گا, لیکن مشرکین سے نہیں بچے گا. اس لیے دیکھو جا کر سروے کرو, بڑا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں کفر شرک سے پاک, اس کی لڑکی دیکھو گے تو دوسرے گروہ کے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا ہوگا اور وہ بیاہی جا چکی ہوگی, جس کو یہ خود مشرک کہتا ہے. اس کو کیا کہتا ہے؟ مشرق. لیکن لڑکی بھی اسے مشرق کے لڑکے مشرق کو بیاہ کر دے دی ہے. یہ تعلق ہو گیا یا دشمنی ہو گئی؟ جی ہاں, صحابہ کرام کے رشتے ناطے کیوں ٹوٹ گئے تھے؟ کسی ایمان کی وجہ سے. کیا کوئی ان کی دنیاوی لڑائی تھی؟ ایمان کا رشتہ تھا. ایمان چیز یہی ہے, ایماندار چونکہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, ولی بن جاتا ہے, اور مشرک اللہ کا دشمن ہوتا ہے. اور دوست کی دشمن کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو, جو میرا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن ہے, اس کے ساتھ دوستی, اس کی شادیوں میں, ویسے بھی شریف آدمی آئے کر کے اس بہادر صاحب کی شادی میں کوئی جا سکتا ہے؟ یہ شرافت کے ساتھ یہ شادی کو نبھاتا ہے. تو اس لیے کیا بتایا, یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور میرا بھی. اور وہ کہتے ہیں ہمارے انسارے ہماری برادری والے ہمارے تو دشمن نہیں ہیں, ہمیں تو نہ کبھی انہوں نے گالیاں دی ہیں, نہ کوئی مارا پیٹا ہے, نہ کوئی ہمارے ساتھ انہوں نے قتل قتال اور جنگ کی ہے, نہ انہوں نے کوئی گھر سے نکالا ہے. یہ تو اچھے لوگ ہیں, لہذا ان کے ساتھ تو محبت رکھنی چاہیے. یہ جمہوری ملک کے ساتھ, یہاں تم اگر کسی ہندو کو بھی قتل کر دو گے تو تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, عیسائی کو بھی قتل کر دو گے تو تمہیں مار. تو یہ کہ جناب والے, یہ تو عیسائی ہے, یہ تو کافر مشرق ہے. جناب والے, یہ تو ہندو کافر مشرق ہے, اس کو ہم نے مار دیا تو کون سی ہم نے برائی کی, ہمیں کیوں پھانسی پہ لٹکاتے ہو, سنی جائے گی. اس لیے تمہیں کوئی نہیں مارتا. آج اگر حکومت اعلان کر دے کہ ایسے عقیدے والوں کو نہ چھوڑو, سب سے پہلے تمہارا باپ اپنے بیٹے کی گردن اتارے گا. اس لیے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. تمہیں گھر سے کوئی نکال دے, قانونی اجازت ہے جب, بلکہ ان کو پکڑا جائے گا. تمہیں ضرورت کیوں ہوئی کہ اس کو, اس کے گھر سے تم نے اس کو نکالا, اس کے بچوں کو نکال دیا, بیوی کو نکال دی؟ اس قانون کے ڈر سے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. آج اسمبلی قانون بنا لے کہ ایسے ایسے عقائد والوں کو نہ چھوڑا جائے, بس ادھر یہ نہ چھوڑا جائے کا لفظ ختم ہوگا اور ادھر تم نظر نہیں آؤ گے. آپ نے آپ کو غلط فہمی سے نکالو. اللہ کا قرآن کہتا ہے
کہ یہ جو زبان سے اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں یہ تو زبان سے ہے, ان کے دلوں میں جو تمہاری دشمنی چھپی ہوئی ہے وہ میں اللہ جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. اسلام کے اندر اللہ کے بندے دو ہی جماعتیں ہیں, ایک اللہ کے ساتھ سچا ایمان لانے والی جماعت اور ایک اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والی جماعت. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے ہی بلکہ جنت ہی کے دو جماعتیں بن گئی, ایک آدم اور دوسرا ابلیس, جس نے سجدہ کیا ہوگا کہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کیا بن گیا؟ کافر بن گیا. جنت ہی میں ایک مومن ایک کافر. اسی وقت سے دشمنی شروع ہوئی, اس نے اللہ سے کہہ دیا تھا بے عزت کا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اللہ کے عزت کی مجھے قسم میں آدم اور آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں. اس وقت دو گروہ بن گئے, دو ٹولے بن گئے, کیا مطلب یہ دو جماعتیں رہیں گی, ایک اللہ کو سچا ایمان ماننے والی جماعت اور ایک اللہ کے ساتھ کفر شرک کرنے والی جماعت. ہر جان خسما نیتا تم تھی ربے, فرمایا دنیا والوں یہ دو جماعتیں ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں, زمین کی لڑائی نہیں, سونے چاندی کی لڑائی نہیں, الیکشن کی لڑائی نہیں, کرسی کی لڑائی نہیں, فی ربہم, یہ اپنے رب کی لڑائی ہے. تو اس لیے جب دو جماعتیں ہیں دنیا میں, ایک اللہ کی دوست ایک ابلیس کی دوست, اللہ فرماتا ہے میری دوست جماعت یہ ابلیس کی دوست جماعت جو ہے یہ میرے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے. اور پھر آپ کو دیکھ اسلام اس میدان پر پہنچاتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے ماننے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری فوج شیطان کی تابع داری کرنے والے ابلیس کے دوست ہوتے ہیں اور دونوں کی لڑائی ہوتی ہے. پھر تو بتایا آپ کو جو اللہ کی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ, اور جو شیطان کی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا. پھر مومن کافر مشرک کے ہاتھوں جب شہید مارا جاتا ہے تو قرآن کہتا تیرے دخل الجنہ, آئیے آئیے جنت پہلے سے تیار ہے, آئیے داخل ہو جائیے جنت میں. اور جو مشرکین کی طرف سے مارا جاتا ہے تو قرآن کا اعلان کرتا ہے مما خطیات اغلقوا فادخلوا نارا, ادھر رد ہوئے تو فوراً آگ میں داخل ہو گئے. یہ دو انجام ہیں جوانوں, دو جماعتیں ہیں, اس لیے ایک طرف ہو کر رہنا ہوگا, یا موم ہو جا یا فرد ہو جا, یا اللہ کا بن جا یا ابلیس کا بن جا, یا حزب اللہ میں آ جا یا حزب شیطان میں آ جا. حزب اللہ میں آئے گا تیری چھوٹی نیکی بھی منظور ہوگی, چلتے ہوئے تیرے پاؤں کو ٹھوکر لگے گی تو تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی, تجھے مچھر کاٹے گا تو نیکی لکھی جائے گی, تجھے مکھی تنگ کرے گی تو نیکی لکھی جائے گی, تمہیں معمولی تکلیف پہنچے گی بیماری پہنچے گی تو نیکیاں لکھی جائیں گی, تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر شرک اور کفر کے اندر لفظ ہوا, مشرکین کے ساتھ رشتے داریاں اور دوستیاں اور یاریاں, اس کو کانتا تو کیا تیری آنکھوں سے آنسو بہ گئے, اگر یہ معاملہ ہوگا تو پھر تیری ایک نیکی بھی قبول, لاکھ رمضان تیری زندگی میں آ جائے, لاکھ روزے رکھ لے, لاکھ تعبیہ کر لے, نماز پڑھ لے, عبادت کر لے, قرآن کے لفظ ختم کر لے, ساری کائنات کے لوگوں کو سب سے پہنا دے اور سب یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلا دے, ایک رائے کا بھی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی من صام رمضان ایمانا و احتسابا,
فرمایا جس نے بھی رمضان کا روزہ رکھا بشرطے کہ اس کا ایمان کفر شرک سے پاک ہو اور خالص نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, اس کے لیے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبك, اس کے ساتھ کا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. من کان رمضان, جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا نوافل پڑے, ایمان ہو احتسابا, بشرطے کہ اس کا ایمان خالص کفر شرک سے پاک ہوا اور مشرکین کی محبت سے بھی پاک ہوا, تو فرمایا نیت بھی اس کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوئی, اس کے سب کا گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ دو شرطیں نہ پائی گئی, نہ ایمان ٹھیک ہوا نہ نیت ٹھیک ہوئی, تو پھر کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا. اب تو پھر اللہ علیہ وسلم صاحب منی تو بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.